حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطۂ وحدت حسین ہے، ہر طبقۂ بشر کی ضرورت حسین ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ آپ سے درخواست ہے، جملہ مرحوم مومن و مومنات، خصوصاً سید روح اللہ موسوی الامام الخمینی اور شہید قائد علامہ سید عارف حسین حسینی اور تمام شہدائے عزاداری کے لیے، اور ایک بچہ ہمارا عاشور کے دن بیچارہ تین چار دن سے ڈیوٹی کر رہا تھا، جب واپس جانے لگا تو حادثے کا شکار ہو گیا، شاہد علی اسکاؤٹس کا بچہ تھا، وہ شہید ہو گیا۔ میں تو اس کو شہید ہی کہوں گا کیونکہ چار پانچ دن سے مسلسل دن رات وہ ڈیوٹی دے رہا تھا، اس کے بعد وہ چلا اسکوٹر سے اس کا حادثہ ہو گیا، تو اس کو بھی شامل کر کے خاص طور پہ ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ بسم اللہ، ایک صلوات عنایت فرما دیجیے گا محمد آل محمد پر۔ عزیزان محترم، مشکل یہ ہے کہ جو موضوع ہے ہمارا وہ ہم یہیں پہ 19 یا 20 سال پہلے پڑھ چکے ہیں، لیکن یہ ہماری خواہش نہیں تھی بلکہ بانیاں نے مجلس کا اصرار تھا کہ اس کو دوبارہ پڑھا جائے، کیونکہ وہ ایک نسل پوری جوان ہو گئی۔ ظاہر ہے جب 20 سال پہلے پڑھا تھا تو ایک نسل تو جوان ہو گئی نا، اچھا وہ چھپ بھی چکا ہے اور کئی بار چھپ چکا، اس کو اللہ نے مقبولیت اتنی دی، نام ہی ایسا تھا وہ۔ اچھا، اتفاق سے کہ ہماری جو کتابیں کہہ لیجئے، مقالات کہہ لیجئے، تالیفات کہہ لیجئے، یا تقاریر کے مجموعے کہہ لیجئے، وہ جو جتنے بھی 24-25 چھپے، ان میں سب سے پہلا تھا بھی وہی، وہ یہاں پڑھا اور اس کے بعد وہ چھپ بھی گیا۔ وہ چھپنے کے بعد اب ایک اور مشکل یہ آ گئی کہ واقعات کی تکرار تو خیر وہ تو اپنی جگہ، وہ تو ظاہر واقعات کو تو میں نہیں بدل سکتا، لیکن کیونکہ زمانہ بدل گیا، ظاہر کہ 19 سال پہلے جب میں نے پڑھا تو حالات شہر کے کچھ اور تھے، ملک کے حالات کچھ اور تھے، اب حالات بالکل بدل گئے، ایک نسل پوری جوان ہو گئی۔ اور اس وقت بھی یہ کہہ کر پڑھا تھا کہ مختار نامہ پڑھا جاتا ہے آخری ربیع الاول کے مہینے میں، لیکن وہ مختار نامہ پڑھا جاتا ہے بس، ٹھیک ہے، لیکن جیسے کہ جناب مختار کے کردار کو پیش کرنے کی ضرورت ہے، میں ناچیز طالب علم ہوں، کوئی تنقید کرنے کا حق نہیں رکھتا کسی پہ، لیکن اپنی ناچیز رائے میں یہ دن ہوتے ہیں کہ جناب مختار کو پڑھا جائے، یہ آغاز محرم، تاکہ آگے آنے والے دن انسان اپنے لیے ایک لائحہ عمل ترتیب دے لے۔ آخر میں پڑھا جاتا ہے، اچھی بات ہے کہ پڑھا جاتا ہے، جناب مختار کو یاد کیا جاتا ہے، بعض جگہوں پہ مختار نامہ پڑھنے کا بھی خاص انداز ہے، پڑھا جاتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن میں کیونکہ ایک خاص مقصد کے لیے پڑھتا ہوں تو واقعات تو ظاہر ہے کہ وہی ہوں گے، واقعات کی تو میں نہیں بدل سکتا جناب امیر مختار کے جو واقعات ہیں، لیکن ہاں یہ اطمینان رکھے کہ جس نے وہ اشرہ سنا تھا 20 سال پہلے، یا جس نے وہ میری کتاب پڑھی ہے، تو انشاءاللہ خدا نے چاہا تو تحلیل و تجزیہ بالکل بدلا ہوا ہوگا، کیونکہ حالات بالکل بدل گئے۔ جیسے مصائب تو وہی ہوتے ہیں، ان کو تو میں نہیں بدل سکتا، باقی واقعات جو ہیں، باقی تحلیل و تجزیہ جو ہے وہ بات، تو اس طرح انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ اللہ میری اس کوشش کو قبول فرمائے، آپ کے آنے کو قبول فرمائے، اور جو مطلب بہترین آپ تک پہنچا سکتے ہیں۔ جناب امیر مختار کے حوالے سے جیسے کہ بیان ہو چکا کہ جناب امیر مختار کیا شخصیت تھے، کیسے تھے، ان پر گفتگو کی جائے گی۔ آپ حضرات ذہنی طور پہ تیار رہیے گا کہ کوئی تاریخ کا موضوع ہے تو بس ایسے سلسلے وار چلے گا، اب اس میں بیچ میں اور چیزوں کی توقع نہ کیجیے گا، خود آ گئی تو آ گئی، خود بخود تو ٹھیک ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ خیریت سے آپ بس عزیزوں، پہلے تو دو چار باتیں جو آج تمہیدی طور پہ بہت ضروری ہیں آپ کے کانوں تک، آپ کی سماعت تک پہنچانا، جناب امیر مختار کے تفصیلات میں جانے سے پہلے کچھ اعتراضات اور اشکالات، جب تک وہ ذہن سے کھرج کے نہ نکلے جائیں، نہ نکال دیے جائیں، بات کرنے کا آگے مزہ نہیں آئے گا۔ ماحول، کس ماحول میں جناب مختار کے کردار کی تخلیق ہوئی، ان کی سماجی حیثیت کیا تھی، معاشرے میں ان کی اور ان کے خاندان کی حیثیت کیا تھی، آج تعارف کرائیں گے جناب امیر مختار کا، کل سے پھر میدان میں والد ہوں گے، کیونکہ جب تک جناب امیر مختار کا پس منظر نہیں معلوم ہو آپ کو، اس حد تک بات کرنے کا مزہ نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے، آپ سن لیتے ہیں اپنے، اچھی بات ہے، لیکن معلوم تو کہ کردار کیسے بنا، کیسے تخلیق ہوا۔ تخلیق کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ یہ تو اللہ کا کام ہے خلق کرنا چیزوں کو، لیکن یاد رکھیں کہ ہم کسی تصویر کو بھی کہتے ہیں نا کہ یہ اس کا اس تصویر کو کس نے تخلیق کیا، تو وہاں مطلب یہ نہیں کہ وہ خالق حقیقی ہوتا ہے، بلکہ وہ خالق مجازی ہوتا ہے، کہ کون ہے اس کا مصور، کون ہے، کہتے ہیں آپ یہ فلاں مصور کی تخلیق ہے، ایسا ہے نا۔ تو ایسے ہی کچھ کردار بھی ہیں جو ائمہ طاہرین نے تخلیق کیے، یعنی بنایا ہے ان کرداروں کو، اور ہر وقت پہ کہاں کہاں کام لینا ہے یہ بھی یاد رکھیے، کہ آپ یہ نہ سمجھیں گے کہ آج آپ انٹرنیٹ یا آپ اس کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں، نیٹ ورک کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں، اس زمانے میں بھی نیٹ ورک بنایا جاتا تھا تو بنتا تھا، یعنی جناب امیر مختار کا جو قیام ہے وہ ایک دم اچانک وجود میں نہیں آیا۔ اس جناب امیر مختار کے قیام کے لیے جو 66 یا 65 ہجری کے آخر سے شروع ہو رہا ہے، اس کے لیے 60 سال تیاری ہوئی ہے، 4 یا 5 ہجری سے اس قیام کی تیاری شروع کی ہے، نیٹ ورک بننا شروع ہوا ہے کہ کہاں کہاں امیر مختار کو مدد کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ بہت سارے کردار تخلیق ہوتے ہیں، بالکل ایسے سمجھیے آپ اس بات کو جیسے آج کے دور میں اتنے سارے مدرسے، اتنے سارے کالج، اتنے ساری یونیورسٹیاں بنائی جاتی ہیں، بن رہی ہیں مسلسل، کسی کو نہیں معلوم تو ان میں کون اچھا نکلے گا، کون خراب نکلے گا، اس امید پر یہ سارے کام کیے جاتے ہیں کہ اگر ایک بھی صحیح نکل گیا تو قوموں کی تقدیر بدل دے گا، ایک بھی، ایک فرد بھی اچھا نکل جائے، ایک حسن نصر اللہ بن جائے، پوری قوم کی تقدیر بدل دے گا۔ بس اس امید پر کام کرتے رہتے ہیں لوگ، کام کرتے رہتے ہیں، کام کرتے رہتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی یہ مٹی اپنا اثر دکھائے گی، کبھی تو زرخیز ہوگی، کبھی تو اس میں پھل لگے گا۔ تو ضروری ہے کہ جوانوں تک وہ میسج پہنچایا جائے، وہ پیغام پہنچایا جائے کہ یہ کردار ایسے وجود میں نہیں آ جاتے خواہ مخواہ کے۔ مذہب مثال کے طور پر کہتا ہوں کہ آؤ، آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں یا آپ کو خاص طرح اشارہ کر رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں کہ اگر کسی کو یہی نہ پتا ہو کہ ہے ہاتھ من الذلہ کا مطلب کیا ہے، کہا نہیں مجھے تو معلوم ہے کہ ذلت ہم سے بہت دور ہے، ذلت ہم سے بعید نہیں، ہے ہاتھ من الذلہ کہہ رہا ہو اور ذلت کی زندگی گزار رہا ہو تو اس نعرہ لگانے کا کوئی فائدہ ہے؟ میں نے اس لیے ایسے نعرے کا انتخاب کیا کہ جس پہ آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو جائے، ورنہ لوگ فوراً زبان پکڑ لیتے ہیں، کسی اور نعرے کا حوالہ دیتا تو زبان پکڑ لیتے، مشکل کھڑی ہو جاتی۔ تو میں نے ایک ایسے نعرے کا انتخاب کیا کہ آپ بتائیے کہ ہے ہاتھ من الذلہ کا نعرہ لگا رہا ہو اور اسے پتہ ہی نہیں کہو کہ میں تو خود ذلت کی زندگی میں دو چار ہوں، ذلت کے ساتھ جی رہا ہوں، تھرڈ ریٹ شہری کی طرح، تیسرے درجے کے شہری کی طرح، کوئی پرسانے حال نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس کے نعرے لگانے کا فائدہ نہیں ہے نا۔ بس معلوم ہوا کہ اس حد تک پہچان ضروری ہے کہ ایسے دور میں، اس ماحول میں، بالکل الگ ماحول ہے ہمارا، ہمارا معاشرہ بھی بالکل الگ ہے، اس کو دوسرے معاشروں سے کبھی بھی آپ ملانے کی، تطبیق کرنے کی کوشش نہ کیا کریں۔ دیکھیے، یاد رکھیے، دین ایک ہے، اسلام ایک ہے، لیکن 56 ملکوں کی ثقافتیں الگ ہیں، سب مسلمان ہیں مگر ان کی ثقافتیں الگ، ان کے رہن سہن کے طریقے الگ، ان کے لباس الگ، ان کی خوراکیں، کھانا پینا الگ، ان کی زبانیں الگ ہیں نا۔ تو کچھ نہ کچھ ماحول اور زمین کا اثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، ماحول کا اثر بھی آتا ہے نا، زمانے کا اثر بھی آتا ہے نا. مثلا سادات، یہاں میجورٹی سادات کی بیٹھی ہے، میجورٹی سادات کی مومنین میں ہوتی ہے، یہاں بھی میجورٹی ہوگی، دوسرے بھی ہیں، لیکن اس حوالے سے سمجھانے میں مجھے آسانی رہے گی. آپ سادات ہیں، لیکن صدیوں کی ہجرت نے کیا کیا، آ گئی، یہ آئی ہے نا، چلیں شکر ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. یہ صدیوں کی ہجرت کے پروسیس نے کیا کیا، آپ کو ایشین بنا دیا، آپ کو اس خاص بر صغیر کی زمین کا بنا دیا. آپ کے قیافے بھی یہیں کے ہو گئے، عموماً آپ کی شکل و صورت پہ بھی اس کا اثر ظاہر ہوا. اگر پہاڑی علاقوں میں جا کر آباد ہوئے تو صدیوں کے پروسیس نے کیا کیا، ان کو ویسا بنا دیا. شمال کے علاقوں، اپنے پاکستان کی مثال لے لیجیے، شمال کے علاقوں میں رہے تو ویسے بن گئے شکل و صورت کے، ہے کہ نہیں. افغانستان میں رہے ہیں سب سید سادات ہیں، وہاں جا کے رہے تو صدیوں کے بعد ایک نسل، دوسری نسل، چوتھی نسل وہیں کی ہو گئی، انہی شکلوں کی ہو گئی. ہو گئی کہ نہیں ہو گئی، ایسے ہی ہے نا. آپ بھی سید، ایران میں بھی سید، عربستان کے جتنے ممالک ہیں وہاں بھی سید، اور علاقوں میں بھی سید، حتیٰ کہ افریقہ میں بھی سید ہیں نا. لیکن ماحول نے، جغرافیہ نے، موسم نے اثر ڈالا کہ نہیں ڈالا؟ ڈالا نا اثر، اثر ڈالتی نا چیزیں. بس اس ماحول کو، ہر چیز کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے. اب اس کی وجہ سے مزاج پہ بھی اثر پڑتا ہے، مزاج بھی ویسے ہی بن جاتے ہیں، مزاج بھی انہی علاقوں کے حساب سے، میدانی علاقوں کے، پوٹواری علاقوں کے، پہاڑ کے علاقوں کے رہنے والوں کے، جیسے مزاج بھی ویسا ہی بنتا چلا جائے گا. اسی لیے ہم جب مثالیں دیتے تو کیا کہتے ہیں، فلاں علاقے کے لوگ ایسے ہیں، حالانکہ وہاں اور مزاج کے بھی ہوں گے، مگر حکم لگتا ہے اکثریت پہ. حکم کس پہ لگتا ہے؟ اکثریت پہ، کہ فلاں جگہ کے لوگ بڑے جاہل ہوتے ہیں، وہاں حالانکہ پڑھے لکھے بھی ہیں. بس یہی سمجھ لیجیے، اس کو نتیجہ دوں آپ کو، پھر آگے بڑھاتا ہوں بات کو، کہ کوفی، آپ کو کوئی اس مزاج کا نظر آتے ہیں، آپ کہتے ہیں وہ بڑا کوفی ہے، کہتے ہیں نا. کیوں کہتے ہیں کوفی؟ کیوں، کوفہ شہر نہیں رہا، کوفہ ایک مزاج کا نام بن گیا. جہاں بھی وہ مزاج پایا جائے گا آپ کہیں گے کوفی مزاج ہے، ہے کہ نہیں ہے. اور لاشعوری طور پہ ہم کسی علاقے کے لوگوں کو، کسی بستی کا نام نہیں لے رہا میں، یاد رکھیے گا، میں ایک عموماً ایک جنرل بات کر رہا ہوں. جو مذاق میں کہتے ہیں یہ تو پورا کوفہ ہے، کیوں کہتے ہیں کوفہ؟ وہ کوفہ تو نہیں ہے، کیوں کہتے ہیں؟ مزاج. اب سمجھ میں آیا کہ مزاج کی وجہ سے بھی کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں ان کا مزاج ویسا ہے، یہ یعنی ان کے مزاج میں بے وفائی ہے. حالانکہ کربلا میں شہید، شہدا میں سب سے زیادہ شہید کوفے کے ہیں، غیر ہاشمیوں میں، غیر ہاشمیوں میں سب سے زیادہ تعداد کس کی ہے؟ کوفیوں کی ہے، شہدا میں. لیکن اس کے باوجود اکثریت نے کیونکہ دغا کی، اکثریت نے بے وفائی کی، تو آج تک وہ کوفی بھگت رہے ہیں. اب یہ اور بات ہے کہ قیامت کے دن کوفے والے بھی خوب خوش ہوں گے کہ خدا کا شکر ہے کوفے کے تھے، فلاں آبادی کے نہیں تھے. ایسا بھی ہوگا، ممکن ہے کہ ایسا ہو جائے. دنیا میں اتنی ساری آبادی ہیں، وہ بھی کسی آبادی کا حوالہ دے سکتے ہیں کہ خدا کا شکر ہے کہ کوفے کے تھے بھائی، وہاں کے نہیں تھے. صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر. چلیے، جو سمجھا سمجھا، نہیں سمجھا اچھا ہوا، نہیں سمجھا. اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ مزاج، ماحول، جغرافیہ، موسم، زمین کے اثرات، یہ سارے غالبات ہیں. وہی ایک سید یہاں بھی ہے، وہ وہاں بھی ہے، وہ وہاں بھی ہے، وہ وہاں بھی ہے، وہاں بھی، ہر جگہ کے حساب سے اس کا صدیوں میں یہ کیا ہوتا ہے، دو چار دن میں نہیں، صدیوں میں یہ عمل طے ہو جاتا ہے. اب جو چوتھی نسل یورپ میں پیدا ہو رہی ہے، اس کو انگلش میں مجلس چاہیے. پہلے لوگوں نے حفاظت کر لی زبان کی، دوسرے لوگوں نے تھوڑا بہت، تیسرے لوگوں نے تھوڑا بہت، اب مسئلہ یہ آ گیا، بڑی پریشانی ہوگی. اب کیا کریں بھائی، اب اماں ابا کو ہی نہیں آتی لکھنی پڑھنی، تو بچوں کو کیا سکھائیں گے وہ؟ تو اب آہستہ آہستہ ہو رہا ہے نا، جیسے بوسنیا میں ہوا، یوگوسلاویا، چیکوسلاویا کی جو ایک ہو گیا، الگ الگ چھوٹی چھوٹی ریاستیں بن گئی، بوسنیا وغیرہ میں ہوا، تو وہاں پہ کیا ہوا، یہی ہوا نا. اب نہ وہ ان کی اپنی زبان رہی، حالانکہ وہ ترک ہے، لیکن 400 سال میں کیا ہوا، انگریز ہو گئے. اگر یہ لڑائی نہ ہوتی، سول وار نہ ہوتی یوگوسلاویا اور چیکوسلاویا کیا کی، تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہاں مسلمان بھی ہے، کوئی پتہ ہی نہیں تھا. جیسے ابھی آج کے زمانے میں اگر یہ ساری مارکہ آرائی نہ ہوتی تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اتنی بڑی تعداد میں مومنین بستے ہیں دنیا میں. ہمیں تو یہ بتایا جاتا تھا کہ ایران میں عراق میں سے باقی کہیں نہیں, وہ تھوڑے تھوڑے سے کہیں ہیں. لیکن اب اس مارکہ حق و باطل نے بتایا, جب لڑائیاں شروع ہوئی تو پتہ چلا کہ نہیں بھائی, اب پتہ چلا کہ کہاں کہاں ہیں اور کتنے کتنے ہیں, کتنی بڑی تعداد میں ہیں. تو پتہ چلا نا اس مارکہ آرائیوں کے نتیجے میں. لیکن وہ وہیں کے ہو گئے, ان کا مزاج وہی ہو گیا, وہ انگریز ہیں, نام کے مسلمان ہیں لیکن انگریز ہیں. وہ انگریز سے مراد یہ کہ جو بھی ان کی زبان ہے, ظاہر سب انگریز تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یورپ کے ہیں, لیکن ان کی زبان بھی الگ ہے, ان کا کلچر بھی اپنے حساب سے, ان کی ثقافت بھی اپنے حساب سے, رہن سہن بھی ان کا ویسے ہی ہے کہ نہیں ہے. تو یہ ہجرتوں نے اثر ڈالا کہ نہیں ڈالا, اس لیے ماحول کو سمجھنا بڑا ضروری ہوتا ہے. تو جناب امیر مختار پر تفصیل سے جانے سے پہلے دو چیزوں کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. ایک جناب امیر مختار کا پس منظر, ایک کوفے کا پس منظر. آج شاید صرف امیر مختار کا پس منظر پیش کر سکے, جب یہ تمہید بن جائے گی, زمین ہموار ہو جائے گی تو ہمیں بات کرنے میں بڑی آسانی ہوگی, تاریخ بیان کرنے میں بہت آسانی ہو جائے گی. تیار ہیں آپ حضرات سننے کے لیے؟ تو بلند آواز ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. کون ہے امیر مختار؟ پہلے تو ولادت پہ جھگڑا دیکھیے, مسائل کتنے قسم کے آئیں گے, ان مسائل کو حل کرتے چلے جائیں گے. ایک ہوتا ہے تخیلاتی دین, تصوراتی دین, خیالات کی دنیا ایک انسان کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے واقعیت اور حقیقت سامنے, ٹھیک ہے نا. بہت سارے جگہوں پہ ایسا ہوا, جیسے آپ یوں مثال دے دوں تاکہ آپ کو غلط فہمی نہ ہو, جیسے ہندو دیو مالا ہے, یعنی ان کی جو کہانیاں ہیں, مذہبی کہانیاں جن پر ان کا مذہب بیس کر رہا ہے, یا یونانی دیو مالا ہے, یا ایرانی دیو مالا ہے, ان کے دیوتاؤں کی بھی الگ الگ الگ, یہ بڑے مشہور مشہور جو ہیں, تین چار جگہوں کے دیوتا الگ الگ, موسم کا الگ, اس کا الگ, اس کا الگ, اس کا الگ, اور ہندوازم میں تو ماشاء اللہ سینکڑوں کے حساب سے جس کو چاہے بنا لیں وہ دیوتا, اور ان کی بھی اپنی مرضی ہے. وہ اس معاملے میں بہت آزاد ہیں, ہمارے لوگ بھی کوشش کر رہے ہیں مگر ابھی اتنے آزاد ہوئے نہیں. ہندو مذہب یہ آزادی ہے کہ جس کو چاہو جو مرضی چاہو کرو, جیسے چاہو کرو اس کو دیوتا بنا لو, حتیٰ کہ وہ کرکٹر کو بھی دیوتا بنا لیتے ہیں, اس کی بھی پوجا کرتے ہیں, اور اس کو تو وہ تو انسان ہوتا ہے, بیٹ کی پوجا کرتے ہیں, یہ دیوتا اس کو بنا کر دے, اس کی اس سے منتیں مان رہے, دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں. تو وہاں یہ ساری آزادی کہ جو چاہو دین میں امٹمنٹ کرتے چلے جاؤ, کوئی روکنے والا نہیں ہے, سب دین ہے, ٹھیک ہے. اب یہ کیا ہے تصوراتی اور تخیلاتی دنیا ان کی. اب اس تخیلاتی اور تصوراتی دنیا کے خلاف اگر کوئی حقیقت یا واقعیت بھی پیش کرے تو وہ نہیں مانتے, وہ لڑنے مرنے پہ آمادہ ہو جائیں گے, کیونکہ بڑا نازک مرحلہ ہوتا ہے نا مذہب کا. دنیا میں سب سے کم عمل ہوتا ہے مذہب پہ, اور سب سے زیادہ قتل و غارت گری ہوتی ہے مذہب کے نام پہ. یہ حقیقت ہے, اس کو نوٹ رکھیے گا کہ دنیا میں سب سے کم عمل ہوتا ہے مذہب پہ, اور سب سے زیادہ جھگڑا ہوتا ہے مذہب کے نام پہ. آپ کے ملک میں کتنی بار ایسا ہو, باغبان پورا میں بیچارے عیسائیوں کے گھر انہوں نے جلائے جو خود انہیں سے شراب خرید کے پیتے تھے, انہیں سے لے کے پیتے تھے, پرمٹ ان کے پاس ہوتے تھے نا, لیکن جب اللہ اکبر کہہ کے ٹوٹ پڑے پوری بستی جلا دی ان کی, جن کا دین سے کوئی واسطہ نہیں. کیونکہ دین کے نام پہ جھگڑا کرانا, جذبات کو بھڑکا کر آگ لگوا دینا دوسرے گھر کو بہت آسان ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ تصورات اور تخیلات الگ اور حقیقت اور واقعیت الگ. اب آئیے جناب امیر مختار کی پیدائش کے سال میں ہی پہلا اختلاف ہے. ہم کہتے ہیں کہ وہ پہلی ہجری کو پیدا ہوئے اور صحابی رسول ہیں. صحابی, اچھا ان کا صحابی ہونا ثابت ہو جائے تو بھی دوسروں کی مشکل ہے نا, پھر برا کیسے کہیں جناب مختار کو, کہیں صحابی تھے ہی نہیں, وہ تو 9 ہجری میں پیدا ہوئے اپنے قبیلے میں, 9 ہجری میں پیدا ہوئے اپنے قبیلے میں, یہ صحابی ہونا ثابت ہو جائے تو مسئلہ کھڑا ہو جائے گا نا. اچھا جناب امیر مختار پہ لان تان کرنے میں سب سے پیش پیش وہ طبقہ ہے جو یزید کو امیر المومنین بنانے پہ بزید ہے. یزید کو غلیبۃ المسلمین اور امیر المومنین بنانے پہ بزید ہے جو طبقہ, وہ لان تان کرتا ہے, جھوٹ 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 جھوٹ. چلیے, 13 ہجری میں ایران پر حملہ ہوا, ایک دو سال کی جنگ کے بعد فتح ہو گیا ایران. پہلے دور سے شروع ہوئی تھی لڑائیاں حملے, اور 13, 14, 15 اس میں پورا ایران فتح ہو گیا. اس لشکر کے بارے میں معلومات ہے لوگوں کو؟ کم. جانتے ہیں کہ ایران 13 ہجری میں فتح ہوا، یہ نہیں جانتے کہ کس کے ہاتھوں پہ فتح ہوا، یہ نہیں جانتے کس کے ہاتھوں پہ فتح ہوا. آئیے پہلے آپ کو تعارف کرائیں خاندان کا. امیر مختار یعنی مختار ابن ابو عبیدہ، ابن مسعود، ابن عمر یا عمیر، ابن جبیر یا جبر، ثقفی، بنی ثقیف. کس قبیلے سے ہیں؟ بنی ثقیف شاخ ہے بنی حوازن کی. ثقفی ہے نا، مختار ثقفی کہتے ہیں نا آپ. اچھا حجاج کس قبیلے کا ہے؟ حجاج بن یوسف ہے ثقفی. ایک ہی قبیلہ ہے، ایک ہی قبیلے میں اچھے برے نہیں ہو سکتے؟ ہو سکتے ہیں نا. حجاج بن یوسف بھی بنی ثقیف کا ہے اور جناب مختار بھی بنی ثقیف کے، بالکل ایسے جیسے جناب ام البنین سلام اللہ علیہ جن کا نام ہے فاطمہ کلابیہ، فاطمہ بنت حزام نام ہے، اور فاطمہ کلابیہ کیوں کہتے ہیں؟ فاطمہ کلابیہ بنی کلاب سے ہیں، بنی کلب سے ہیں. ٹھیک ہے، شمر کس قبیلے سے ہے؟ ایک ہی قبیلہ ہے نا، تو قبیلہ ہونا اس لیے میں ان کا تصورات اور خیالات کو، تخیلات کو الگ رکھی ہے، واقعیت دیکھنا ہے. یہاں تو مسئلہ یہاں تک آ جائے گا، انبیاء کے گھر میں آ جائے گا، جناب نوح کے بیٹے پہ آ جائے گی بات، جناب لوط کی زوجہ پہ بات آ جائے گی. آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ حتیٰ کہ ائمہ طاہرین کی نسل میں آپ دیکھ لیجئے، یہ سادات کون ہیں؟ کس کی اولاد ہیں سادات؟ جناب فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ کی اولاد ہے نا بھائی، صلوات بھیجیے. ایسے ہی ہے نا، اور یا حسنی ہے یا حسینی، اور نہیں ہے. مولا عارفان کی اتنی اولادیں ہیں، ان کی اولادیں شیعہ نہیں لکھتی اپنے آپ کو، آوان ہیں نا اب تک، وہ اپنے آپ کو سید نہیں لکھتے، وہ اپنے آپ کو کوئی بھی اولاد سید نہیں لکھتی، آوان ہیں. آپ کے سامنے آوان جتنے بھی حضرت عباس ان کا شجرہ ملتا ہے، لیکن یہ اپنے آپ کو سید نہیں لکھتے، حالانکہ اولاد ہیں حضرت علی کی. اسی طرح جناب محمد حنفیہ کی اولاد موجود ہے، مگر اپنے آپ کو سید نہیں لکھتی، یہ علوی لکھے گی یا ہاشمی لکھے گی سید نہیں لکھے. کیوں؟ سب جانتے ہیں کہ سید وہی ہے کہ جو اولاد فاطمہ ہے، یا حسنی ہوگا یا حسینی. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، بڑی معذرت کے ساتھ، برا مت مانیے گا، سمجھانا چاہ رہا ہوں کچھ، کہ پورے سادات مجھ سمیت کیا یہ سب کے سب اس کسوٹی میں پورے اترتے ہیں؟ نہیں اترتے نا، اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، حتیٰ کہ میں کیا عرض کروں، غاصب بھی ہوں، ایک دوسرے کا حق جائیدادیں، یہ اگر نہ ہوتے تو جھگڑے کیوں چل رہے ہوتے کورٹوں میں؟ چلنے نہیں چلنے سب کے جھگڑے، سید فلاں بمقابلہ سید فلاں، مدعی سید فلاں، مدعا علیہ سید فلاں، یہ سب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ہو رہا ہے نا. بس معلوم ہوا کہ نسب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، نسبی طور پہ ہم نقوی رضوی سید سب کچھ ہیں، اور بالکل سید ہیں، کیوں نہیں ہے سید؟ لیکن مسئلہ وہیں آ جاتا ہے کہ فمن تبعنی فإنه منی. جناب ابراہیم کو بھی یہی جواب تھا اللہ کا کہ ظالمین تک میرا عہد پہنچنے والا نہیں ہے. جناب ابراہیم نے بھی اپنی اولاد سے کہہ دیا کہ جو میرا اتباع کرے گا وہ مجھ سے ہوگا، جو میرا اتباع کرے گا. بس اب جو اپنے حسب نسب کی حفاظت کر رہا ہے، اس شجر طیبہ کا پاس کر رہا ہے کہ میرے نام کے ساتھ اللہ نے کتنا محترم نام لگایا ہے، تو کیا ہوگا؟ ہاں، وہ معاشرے میں کسی بھی جگہ ہو، دنیا میں کسی بھی جگہ رہے گا، وہ اپنی سیادت کا دفاع کرے گا اور اپنی سیادت کو دنیا سے منوائے گا. دنیا کہے گی کہ ہاں یہ واقعی سید ہے کہ نہیں ہے؟ ورنہ آپ جانتے ہیں، آپ کے سامنے صورتحال ہے، جیسی بھی صورتحال. اچھا چلیے، یہ سمجھ بھی نہیں آیا، اور آسان کر دیتا ہوں. چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے سب سے بڑے صاحبزادے کون ہیں؟ جناب اسماعیل. ایسے ہی ہے نا، جناب اسماعیل کا انتقال پہلے ہو گیا، پہلے ہو گیا. امام کون بنا؟ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام. ٹھیک ہے، جناب اسماعیل یاد رکھیے، بہت ہی بزرگ ان کا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے جناب اسماعیل کا، اسماعیل ابن جعفر صادق. لیکن ان کے بیٹے محمد ابن اسماعیل، لائن بدل گئی. کیا وہ امام زادے نہیں ہیں؟ کیا وہ سید نہیں ہیں؟ سید ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہیں نا، ہیں. مگر انہوں نے اور ان کے آگے چلنے والوں نے کیا کیا جناب؟ خیانت کی. نئے نئے فرقے وجود میں آئے کہ نہیں آئے؟ میں نام نہیں لینا چاہتا تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو. فرقے بنے کہ نہیں وہ تو کس نے بنائے بھائی؟ تو یہ یاد رکھیے کہ نسب اسی وقت فائدہ دیتا ہے جب وہ پاسداری کرے انسان اپنے نسب حسب نسب کی. سب عدنان کی اولاد میں نور رسالت تھوڑی گیا، سب مضر کی اولاد میں نور رسالت تھوڑی گیا. جہاں جہاں وہ حفاظت کرتے رہے وہ شجر طیبہ آج تک جاری ہے، یہ یاد رکھیے گا. دنیا میں ہر جگہ ایسے سادات موجود ہیں جو اپنے سید ہونے کا اپنے عمل سے ثبوت دیتے ہیں. دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ یہ اتنا ہی بڑا منصب تو ہے کہ جعلی بھی یہی بنتا ہے. جعلی بھی بنے گا تو سید بنے گا بھائی، اور کچھ بن جا، قریشی بن جا، انصاری بن جا، اور کچھ بن جا. مگر جانتا ہے کہ یہ اتنی بڑی عزت ہے اللہ کی طرف سے دی ہوئی کہ چلو میں بھی بنی جاؤں، یہاں کون جانتا ہے، یہاں کون جانتا ہے، اپنے نام کے ساتھ لگا لو سید. تو اللہ کی دی ہوئی عزت ہے نا. سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ تو بس ایک قبیلے ایک قوم میں یہ نہیں ہوتا کہ سب ایک جیسے لوگ ہوں. آپ کی کالونیوں میں ایک جیسے لوگ نہیں ہیں ماشاء اللہ، جہاں اکٹھا رہتے ہیں وہاں ایک جیسے لوگ ہیں نہیں ہے نا. تو ہر جگہ ایسے ہی ہوتا ہے. تو بس یہ بنی ثقیف جو بنی حوازن کی شاخ ہے، ان کی بہادری کے لیے اتنا کافی ہے. حالانکہ یہ میں ان کی تعریف نہیں کر رہا، یہ تو مذمت والی بات ہے، لیکن بھارا دلیر تو تھے. جنگ حنین میں، وادی حنین میں انہیں نے گھیرا تھا مسلمانوں کو 12,000 کے لشکر کو، اور تیروں پہ رکھ لیا تھا بنی ثقیف اور بنی حوازن نے، اور پیر اکھڑ گئے تھے، ہزاروں بھاگ گئے تھے، 6-7 رہ گئے. کتنے رہ گئے تھے؟ 6-7. قربان ان پیارے پیارے بچوں کے. یہ مجھے اچھا لگا، یعنی ان کا پوری توجہ میری طرف ہے، مجھے بہت خوشی ہوئی. اپنے تمام بچوں کے لیے، ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی سلامتی کے لیے ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بس جب تک یہ توجہ سے سننے والے چھوٹے چھوٹے بچے فرش اعضا پہ موجود ہیں، آپ بے فکر رہیے، کچھ نہیں ہوتا، سب ٹھیک ہے انشاءاللہ. حالانکہ بہت کوشش کی جا رہی ہے کہ بچوں کو فرش اعضا سے ہٹا دیا جائے، لیکن یہ ہٹنے والے ہیں نہیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو بس عزیزو، ایک جیسے سب نہیں ہو سکتے. حنین میں سب فرار ہو گئے، 6-7 باقی بچے، ٹھیک ہے. اور 2-4 اور تھے جو صرف تماشا دیکھنے کے لیے رکے تھے، اور خوش ہو کر کہہ رہے تھے کہ پتہ چلا مسلمانوں کو، اب یہ بھاگیں گے اور سیدھے جدہ کے ساحل پہ جا کے رکیں گے. یہ وہ تھا جس نے کل بھی مکہ میں کلمہ پڑھا تھا، یہ وہی تھا. ابھی نقاب ڈالی تھی کلمی کا، رسول نے کہا تھا اچھا کلمہ پڑھ لے، تجھے بخش دوں گا، جا معاف کر دوں گا. اس نے کلمہ پڑھ لیا. تو یہ حنین میں تماشا کر رہا تھا. ایک صلوات بھیج دیجیے گا محمد علی محمد پر. پانی پانی نہیں ہے، چلو چلے منگا کے رکھ لیں تھوڑے بہت، جب تک میں بات کو جاری رکھتا ہوں. سب بھاگ گئے. وہ بعد میں خیر پیر جمے، قدم جمے، واپس آئے، کیونکہ جو لڑنے والا تھا وہ تو میدان میں کھڑا تھا نا، وہ رسول کو چھوڑ کے تھوڑی گیا تھا، وہ تو کھڑا ہوتا میدان میں، حالات بدلے. لیکن میں بتا رہا ہوں کہ یہ اتنے جری اتنے دلیر تھے اس زمانے میں، انہیں نے مسلمانوں کے 12,000 کے لشکر کو بھاگنے پہ مجبور کر دیا تھا، بنی ثقیف اور بنی حوازن. ٹھیک ہے، یہ بنی ثقیف. 13 ہجری میں جو لشکر تیار ہوا ایران کی فتح کے لیے، کوئی جانے کو تیار نہیں تھا. کیوں جانے کو تیار؟ آپ جانتے ہیں 13 ہجری کس کا دور ہے. کیوں جانے کو تیار نہیں تھا؟ ایران کی سلطنت پراگندہ تھی، منتشر تھی، حالات خراب ہو چکے تھے. لیکن جب مسلمان تیار ہوئے اور ان کی سرحدوں پہ حملہ کرنا شروع ہوئے تو پران دخت جو وہاں کا بادشاہ نہیں ہے، لیکن بادشاہ کیونکہ کم سین ہے تو یہ اس کا کفیل ہے، ایک طرح سے نا کفیل بن کے بیٹھا ہوا تھا. اس نے تاریخی حربہ استعمال کیا مسلمانوں کے خلاف، مذہبی ایرانی جو ظاہر ہے کہ آتش پرست تھے نا، لہذا ان کے مذہبی جذبات کو اس نے بھڑکا دیا. مذہب کی جب بات آئی تو جناب بے عمل با عمل سارے نکل کے آئے گا ان کا مذہب. ہر جگہ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ بتائیے، جو مذہب پہ عمل کرے نہ کرے، مذہب پہ نام پہ جان دینے کے لیے نکل آئے گا. سب جگہ ہے الحمدللہ، سب جگہ ہوتا ہے. یہ بھی کہیں اچھی بات ہے کہیں بری بات ہے، لیکن خیر ہوتا ہے ایسا. تو اس نے مذہب کے نام پہ اتنا بڑا لشکر تیار کر لیا رستم کی سالاری میں. رستم ایک افسانوی کردار نہیں ہے، رستم ایک حقیقی کردار ہے جو فردوسی نے شاہنامہ فردوسی میں ذکر کیا ہے. ممکن ہے کہ سہراب فرضی کردار رہا ہو، یا چھوٹا سا واقعہ ہو جس کو نہیں رستم و سہراب کر کے بڑا بنایا ہو، ممکن ہے کہ ہو، میں اس کو منع نہیں کر، لیکن رستم ایک حقیقی کردار ہے جو سب سے بڑا ان کا پہلوان تھا، سالار تھا رستم، رستم کو اس نے سالار بنایا۔ اب جب یہ تیاری کی خبر ملی کہ بھائی یہاں سے تو بھی جا رہا ہے لاکھوں کا لشکر، اگر اس زمانے میں ایک لاکھ بھی ہے تو آج کے حساب سے تو بھیا وہ 70-80 لاکھ کا ہو گیا نا، آج کے حساب سے آبادی کے رشوں کے حساب سے، اگر ایک لاکھ کا بھی ہے تو آج کے حساب سے 70-80 لاکھ ہو گیا لشکر۔ تو یہ یاد رکھیے، ایک واقعیت اور ایک خیال یہ الگ الگ چیزیں ہیں۔ اگر کوئی کہہ دے 9 لاکھ کا لشکر تو ذرا آبادی کا ریشو نکالیے، آج 20 کروڑ کی آبادی ہے، پاکستان کی فوج ہے 6 لاکھ سے 7 لاکھ، اور وہ بھی ایک جگہ نہیں ہے، پورے پاکستان میں بکھری ہوئی ہے، سرحدوں میں پھیلی ہوئی ہے، پھر چھاونیوں میں بھی ہے، ہر جگہ ہے کہ نہیں ہے، جب جا کے 6-7 لاکھ ہے۔ اگر 6-7 لاکھ کو ایک میدان میں جمع کر دیا جائے، ناممکن ہے نا، یہ کام تو نہیں ہے فوج کا کہ پورے ملک کی فوج کو اٹھا کے ایک جگہ میدان میں اکٹھا کر دو، ایسے یہاں پہ کھڑا کر دو۔ تو کچھ چیزوں کو ذرا حقیقت کے آئینے میں دیکھا کیجئے کہ اگر فوج کہیں جائے گی تو فوج کے لیے کتنے لوازمات درکار ہوتے ہیں نا، ان کے کھانا پکانے والے الگ، ان کے کپڑے دھونے والے الگ، ان کا سامان الگ، اسلحہ الگ، یعنی اگر 100 فوجیوں کا دستہ ہو تو آپ کے رضویہ کے پورے کے برابر ان کے لیے جگہ چاہیے۔ چلیے اگر میں مبالغہ کر رہا ہوں 500 رکھ لیجئے، 500 فوجی ٹھہریں گے، وہ جلسے عام تھوڑی، مجلس تھوڑی ہو رہی ہے، مجلس تو نہیں ہو رہی نا، فوج ہے، فوج، فوج کو ٹھہرنے کے لیے کتنی چیزوں کی ضرورت ہے، تو جگہ چاہیے نا۔ تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ اسی وجہ سے لوگ جب ہم اتنا مبالغے میں آگے چلے جاتے ہیں تو لوگ پھر کہتے ہیں تو جھوٹ ہے، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ تو 1 لاکھ کا لشکر رستم لے کے چلا ہے تو آج کا آبادی کے حساب سے ریشو لگائیے، 70-80 لاکھ بنا کہ نہیں بنا؟ تو اگر کہیں کوئی کہے 9 لاکھ کا لشکر تو بھائی آج کی آبادی کے ذرا حساب سے ریشو لگانا، تو 9 کروڑ بنے گا نہیں بنے گا؟ نہیں، اتنا مبالغہ اچھا نہیں ہوتا کہ لوگوں کو جھوٹ کا گمان ہونے لگے، ایسے نہیں ہوتا ہے۔ خیر جناب، یہ تو اشارہ تھا سمجھنے والوں کے لیے، اگر سمجھ گئے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں سمجھے تو بھی اچھی بات ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ بنی ثقیف کا جو پہلا فرد ایمان لایا وہ ہے مسعود ابن عمر، یا مسعود، مسعود ابن عمیر، مسعود کے بیٹے ہیں ابو عبیدہ، ابو عبیدہ ابن مسعود، اور مسعود کے دوسرے بیٹے ہیں سعد ابن مسعود، اور یہ دونوں مولا کی مولایت پر ایمان رکھتے ہیں، غدیر خم سے نہیں، اسے پہلے سے، جب سے رسول نے بتا دیا کہ علی اور اس کے شیعہ کامیاب ہونے والے، ہم الفائزون کی جو سند دی ہے، جب سے یہ ابو عبیدہ اور سعد ابن مسعود، ابو عبیدہ ابن مسعود، سعد ابن مسعود، دونوں صحابی ہیں، اور ان کے ابا بھی، والد بھی صحابی رسول ہیں، حنین کے بعد، اور یہ تو پہلے ہی، ابو عبیدہ کے والد وغیرہ تو پہلے ہی ایمان لے آئے۔ اب 13 ہجری میں جو لشکر تیار ہوا اس کے لیے سرداری کے لیے کوئی تیار نہیں ہو رہا کہ بابا ان کا مقابلہ کون کرے گا اتنے بڑے لشکر کا، اب تک تو چھوٹی موٹی جھڑپیں تھیں۔ تو پہلا فرد جو کھڑا ہوا وہ ہے ابو عبیدہ ابن مسعود ثقفی، یہ جوش میں کھڑے ہوتے ہیں، حضرت خلیفہ ثانی کا زمانہ ہے اور وہ غصے میں بھی آ گئے کہ تمہیں کوئی تیار نہیں ہوتا وہاں جہاد پر جانے کے لیے سالاری کی، تو ابو عبیدہ کھڑے ہو کہ میں تیار ہوں اس کام کے لیے۔ اس وقت بھی علی کے شیعوں میں ہے ابو عبیدہ۔ اب دیکھیں میں نے جو خیالات اور واقعات کا تصور کیا، کیوں کیا، ہونا تو یہ چاہتا ہے وہ کہتے میں کیوں جاؤں، بلکہ یہاں تو خود پیش کر رہے ہیں نا، اگر وہ بھی کہتا تو جان چھڑاتے کہ میں کیوں جاؤں، میں تو علی کا شیعہ ہوں۔ نہ انہوں نے یہ کہا نہ علی نے منع کیا، آپ یہ دیکھیے نا، منع نہیں کیا نا مولا نے۔ زمانے، اس زمانے میں جائیے نا، اختلافات ہیں، سب کچھ ہے، مگر جہاں مملکت کی بات آئے گی، اسٹیٹ کی بات آئے گی، وہاں مولا کے جانسار، مولا کے جانسار ہیں، لیکن جانتے کہ اسٹیٹ کا معاملہ الگ ہے بھائی، اسلامی سرحدوں کی دفاع کا معاملہ الگ ہے، رستم حملہ کرنے آ رہا ہے، لہذا کھڑے ہو گئے جگہ سے، خوش ہو گئے حضرت خلیفہ ثانی کا، ٹھیک ہے سالار انہیں کو بناؤ۔ تو پہلا سالار جو بن کے گیا ایران کی طرف وہ کون ہے؟ کوئی اور نہیں، مختار کے والد ابو عبیدہ۔ اور تاریخوں دیکھیں، میں وہ تاریخوں کے نام لوں گا، مشکل نہیں، وہ بھی میرے مشکل والی بھی ہیں میرے گھر میں، لیکن ان تاریخوں کے نام کتابوں کے نام لیتا ہوں جن کو آپ ابھی جا کے ڈھونڈیں گے مل جائے گی, گھر پہ نہیں تو کسی کتاب خانے میں رکھی ہوگی, تبری بھی رکھی ہوئی ہوگی, خلدون بھی رکھی ہوگی, اس میں تیرہ ہیر کے واقعات نکال لیجیے گا جو میں نام لے رہا ہوں, اس کے علاوہ کچھ مل جائے تو میں ذمہ دار ہوں, آپ کے سامنے ہوں. ٹھیک ہے, ابو عبیدہ ابن مسعود ثقفی سالار بن کے جاتے ہیں, کون ہے؟ علی کا چاہنے والا. جنگ ہوئی, پہلی بار مسلمانوں کے لشکر کا ہاتھیوں کے لشکر سے سامنا ہوا, ان کے گھوڑے جو تھے وہ بھدک گئے, ظاہر ہاتھیوں کے سامنے بھدک گئے, بھاگنے لگا لشکر, ابو عبیدہ کود پڑے اپنے گھوڑے سے اور ہاتھیوں کے پیر تلواروں سے کاٹے, دو چار کے کاٹے تھے, ایک ہاتھی ان پر ہی گر پڑا, شہید ہو گئے. ان کے بھائی حکم آگے بڑھے, انہوں نے علم تھاما, وہ شہید ہوئے, تین بھائی یہ شہید ہو گئے, جناب مختار کے والد اور جناب مختار کے دو چچا اس جنگ میں کام آ گئے. ابھی فتح نہیں ہوئی, فتح نہیں ہوئی, پیچھے ہٹ گئے, پیر اکھڑ گئے, فتح کس کے ہاتھوں ہوئی؟ پھر جو سالار بنے وہ بنے سعد ابن مسعود, ابو عبیدہ کے بھائی. ابھی ان کے واقعات آگے بتاؤں گا کہ کتنے زبردست, یعنی مولا کے چاہنے والوں میں امام حسن کے جانساروں میں تھے سعد ابن مسعود ثقفی. ایسے میں کہہ رہا ہوں اچانک وجود میں نہیں آیا کردار مختار کا. چچا کے ہاتھوں ایران فتح ہوا, سعد ابن مسعود ثقفی کے ہاتھوں ایران فتح ہوا, تو بھائی ایران کی فتح میں کسی کا ہاتھ نہیں جو شور مچاتے پھرتے ہو. ایران کو فتح کرنے والے بھی علی کے غلام ہی تھے. کتنے فتح ایران, فتح ایران. وہ سالاروں کے نام تو پڑھو کہ سالار کون تھے, ان سالاروں کے ہاتھوں جن سالاروں کے ہاتھوں ایران فتح ہوا ہے وہ کسی کے نہیں تھے, وہ علی کے غلام تھے. اور مختار کا ایک والد ایک چچا ہے, وہ والد اور دو چچا شہید ہوئے اس جنگ میں جب جا کے فتح ہوا, اور تو کوئی جانے کو بھی تیار نہیں ہوتا تھا وہاں لڑنے کے لیے. بس ان خدمات کے سلے میں سعد ابن مسعود ثقفی کو مدائن کا گورنر بنا دیا گیا, مدائن کی ولایت دے دی گئی. بلکہ بعض تواریخ میں کہ جناب مختار کو دی گئی کیونکہ والد ان کے شہید ہوئے تھے, لیکن مختار کم سن تھے, انہی کے مشورے سے سعد ابن مسعود ثقفی کو مدائن کا والی. اور یہ ولایت کیسی تھی؟ دوسرے دور میں بھی گورنر رہے, تیسرے دور میں بھی گورنر رہے. مولا کا جو ظاہری دور ہے, ظاہر تاریخی اعتبار سے ہمارے لیے تو ان کا ہر دور مولا کا ہی دور ہے, ہمیں تو اس دور کے وہ نہیں مسئلہ, لیکن وہ جو تاریخی حساب سے تو ہمیں اسی حساب سے چلنا پڑے گا نا, اس دور میں بھی یہی رہے. امیر شام کا جب دور آیا تو اس کی بھی ہمت نہیں ہوئی ہٹانے کی, اس نے جگہ تبدیل کر دی, مدائن سے ہٹا کے موصل بھیج دیا, موصل کا والی بنا دیا, موصل کا گورنر بنا دیا سعد ابن مسعود ثقفی کو. یہ ہے خاندانی پس منظر. اتنا بڑا خاندان, یعنی کوئی معمولی آدمی نہیں ہے مختار. اب آئیے, 9 ہجری میں پیدا ہونے کی کہاوت حکایت کیوں گڑھی گئی؟ تاکہ ان کا صحابی نہ ہونا ثابت کیا جائے, صحابی نہ ہونا ثابت کیا جائے. اچھا, اب مار کھا گئے, بہت سے مورخین نے چھپایا, بہت سو نے بتا دیا, یہ نہیں کہ ہماری خاطر بتایا, واقعہ لکھا کہ اس جنگ میں ابو عبیدہ کے ساتھ اس کا بیٹا امیر مختار بھی تھا, امیر مختار اس جنگ میں شریک تھے, یہ فتح ایران کی جنگ میں. اب مجھے بتائیے کہ اگر 9 ہجری میں امیر مختار پیدا ہوئے ہیں تو کوئی 4 سال کا بچہ جنگ میں جا سکتا ہے؟ یہ کوئی واقعہ کربلا تھوڑی ہو رہا ہے. واقعہ کربلا تو ایک استثنا ہے نا, وہ تو استثنا ہے, عام جنگ میں کوئی 4 سال کا بچہ جاتا ہے؟ 9 ہجری میں پیدا ہونا بتا رہے ہو, 13 ہجری میں جنگ فتح ایران میں شرکت بتا رہے ہو. ہاں یہ تو عقل میں آتا ہے کہ اگر 13 سال کا بچہ ہو تو ضد کر کے جا سکتا ہے, تیاری کر کے جا سکتا ہے, اور باپ بھی لے جائے گا کہ چلو آگے کے لیے اس کی تربیت. اس زمانے میں ہوتا بھی تھا 13-14 سال کے بچے نہ بھی لڑے جنگ میں لے جاتے تھے تاکہ اس کو عادت ہو جائے, مجاہد بنے آگے چل کے. تو بھائی وہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر 1 ہجری میں پیدا ہوا اور 13-14-15 یہ 2-3 سال یہ جو ایران کی جنگ چلی اس میں گیا ہو بچہ, وہ تو سمجھ میں آتی ہے, لیکن 4 سال والی بات سمجھ میں آتی ہے؟ 4 سال کا بچہ تو نہیں جا سکتا. لہذا صرف اس بات سے نکالنے کے لیے صحابی نہیں ہے مختار, کیونکہ صحابی مانا تو سب کچھ ماننا پڑے گا. صحابی مان لیا تو بھائی صحابی جو بھی کرے صحیح ہے, غلط کرے صحیح ہے, خطائے اجتہادی ہے. خطائے اجتہادی کی اصطلاح ہر جگہ چل جائے گی, لیکن کیونکہ مختار کو برا بلا کہنا ہے. کیوں برا بلا کہنا ہے؟ کیونکہ مختار نے ان کے باپ دادوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا ہے, شامیوں کو کوفیوں کو. 80,000 مذاق ہے, قاتلان حسین میں جو براہ راست شریک تھے وہ، جو ان کے مددگار تھے وہ، اور جو اس وقت مقابلے پر آئے وہ. اسی لیے تو یزیدیت بنی اور حسینیت بنی. آپ کہیں گے وہاں تو اتنا بڑا لشکر نہیں تھا جتنے مار دیے مختار نے. ارے بابا آج تک لشکر موجود ہے یزید کا، تم اس وقت کی بات کر رہے ہو؟ آج ہے کہ نہیں ہے لشکر؟ اگر نہیں ہوتا تو یہ سب کیسا، یہ مارکہ کیسا چل رہا ہوتا حسینیت اور یزیدیت کا؟ لہذا جو بھی اس فکر کے تھے سب مختار کے مقابلے پر آئے نا. یعنی جو کربلا میں نہیں تھے مگر فکر وہی تھی، بغض اور دشمنی رکھتے تھے اہل بیت سے، وہ سب مقابلے پر آئے نا مختار کے. خیر، تو صحابی ہونا بھی ثابت، جنگ فتح ایران میں شریک ہونا بھی ثابت. بلکہ ایک روایت یہاں تک کہ رسول نے دعا بھی دی تھی ابو عبیدہ کو بیٹے کی، اس بیٹے کی. چلیے میں اس کی سند پہ، کیونکہ ہمارے وہ روایت صرف ہمارے یہاں ملتی ہے، لہذا میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ کہیں گے بھائی یہ تو آپ کی روایت ہے ہماری نہیں. لیکن مولا عارفان کی جو روایت ہے نا وہ جناب حذیفہ یمانی سے ہے، اور حذیفہ یمانی کسی کے بھی نزدیک غیر معتبر ہو ہی نہیں سکتا. اگر ہو جائے گا تو وہ اپنے ایمان کے بارے میں خود سوال کر لے گا. یہ روایت حذیفہ یمانی سے نقل کی گئی ہے کہ مولا عارفان مدینے کی گلی سے گزر رہے ہیں، گلیوں سے کچھ بچے کھیل رہے ہیں چھوٹے چھوٹے، چار پانچ سال کے، چھ سال کے. ایک بچے کو دیکھ کے رک گئے مولا، پوچھا یہ کس کا بچہ ہے؟ کہا یہ ابو عبیدہ کا بیٹا ہے. قریب بلایا، لپٹایا، بیٹھ گئے زمین پہ، زانوں پہ بٹھایا، رو رہے ہیں، بازوں کو بوسا دے رہے ہیں، سر کو بوسا دے رہے ہیں. اور یہ جملہ ہے مولا کی زبان پہ کہ مختار وہ زمانہ کب آئے گا جب تو ہمارے دشمنوں سے چن چن کر انتقام لے گا، چن چن کر انتقام. تو مختار اچانک وجود میں نہیں آیا، مختار کو بنانے کے لیے تیاری کی گئی. زمانہ آگے آنے والا ہے نا، وہ یزید تیار کر رہے ہیں، ادھر مختار تیار ہو رہے ہیں، وقت لگتا ہے نا. اب نیٹ ورک دیکھیے کیسے بنتا ہے. سیاسی خاندان تو ہو گیا نا، سیاسی خاندان یعنی اثر و رسوخ رکھنے والا خاندان ہے. جنگ فتح ایران، فتح ایران میں سب سے آگے آگے فتح کرنے والے یہی سردار ہیں، مختار کے بابا اور مختار کے چچا. مدائن کے والی ہیں، مدائن کے گورنر ہیں. بنی ثقیل قبیلوں میں سے ایک قبیلہ ہے. پھر ایک بہن ہے. یہ جو خیالات اور تصورات جو میں نے شروع میں بات کی وہ یہ بات سمجھانے کے لیے کی، ایک ہی بہن ہے جناب مختار کی، وہ کس کے عقد میں گئی ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ. اس لیے احترام سے نام لیتا ہوں تاکہ لوگ میری بات سنیں، خامخواہ میں ایسا نہ اٹھ کے بھاگ جائیں یا دیکھ کے بھاگ جائیں. احترام سے نام لے لی، اتنی سی بات ہوئی نا، لیکن لوگ بات سننے کو تو تیار ہو جائیں گے نا، لوگ بات تو سنیں گے نا. لہذا ہمیشہ جس معاشرے میں رہتے ہیں اس کے تقاضوں کا خیال. یہ منافقت نہیں ہوتی، یاد رکھیے گا. اگر یہ منافقت ہے تو سب سے بڑا بت شکن کون ہے دنیا میں، کائنات میں؟ علی سے بڑا کوئی بت شکن ہے؟ اسی کے ماننے والے ہیں نا آپ، ذرا اس کے ماننے والے ہونے کا ثبوت دیجئے. اور ذرا بمبئی یا دہلی میں جا کے ایک بت تو توڑیے. میں تو تقیہ نہیں کروں گا، میں مولا بت شکن کا ماننے والا ہوں، میں تو ضرور بت توڑوں گا. ذرا توڑیے بت. ہجرتیں کر کے جاتے ہیں یورپ، آسٹریلیا، امریکہ، توڑیے وہاں کے قوانین. کہیے برا بلا کھڑے ہو کے سڑک پہ سب کو، کہہ سکتے ہیں؟ کیوں کیوں؟ منافقت ہے یہ؟ نہیں نا، یہ معاشرتی زندگی کے تقاضے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی جس معاشرے میں آپ زندگی کر رہے ہیں اس کے اڑوس پڑوس میں بھی تو لوگ آباد ہیں، خالی آپ ہیں، ہے نا. عقلی بات کر رہا ہوں، جس کی سمجھ میں نہیں آیا وہ اس کی سمجھ کا ماتم کیجیے. پھر ایک معاشرے میں رہتے ہیں جس میں ہر طبقہ موجود ہے، لہذا ہر طبقے کے جذبات کا خیال کرنا یہ حکم ہے اللہ کا اور رسول کا. اسی لیے میں نے اس آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا، ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد یذکر فیہ اسم اللہ کثیرا. سورہ حج 22 سورہ 40 آیت. کہ اگر ہم بعض لوگوں کے شر کو بعض دوسروں کے ذریعے سے دفع نہ کر دیتے، دور نہ کر دیتے تو کیا ہوتا؟ لہدمت صوامع، ڈھا دیے جاتے عیسائیوں کے گرجے، ڈھا دیے جاتے یہودیوں کے عبادت خانے، ڈھا دیے جاتے مجوسیوں کے عبادت خانے، ڈھا دی جاتی مساجد۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ نہیں چاہتا کہ کسی کے عبادت خانوں کو تباہ کرو۔ قرآن کی آیت ہے، روایت نہیں پڑھ رہا، لہدمت۔ اگر ہم دفع نہ کرتے، نہ روکتے ان چیزوں کو، بعض لوگوں کو بعض لوگوں کے شر سے محفوظ نہ کرتے، یا بعض لوگوں کے شر کو بعض دوسروں کے ذریعے سے دفع نہ کرتے، ڈھا دیے جاتے۔ کیا ڈھا دیا جاتا؟ عیسائیوں کے گرجے، یہودیوں کے عبادت خانے معابد، مجوسیوں کے عبادت خانے، اور نتیجے میں تمہاری مسجدیں بھی کچھ بھی نہیں بچتا۔ جبکہ یذکرو فیہ اسم اللہ کثیرا، اپنے اپنے عقیدے کے تحت صحیح، مگر اللہ کا ذکر تو کثرت سے ہوتا ہے نا۔ یہاں وہ جو عام عیسائی ہے یا عام مجوسی جو بھی ہے، وہ تو اپنے خیال میں اللہ کی عبادت کر رہا ہے نا، اللہ کا نام تو، یعنی اللہ کوئی گوارا نہیں کہ اگرچہ اس کی مرضی کے مطابق دین پر عمل نہیں کر رہے، مگر پھر بھی کسی کو حق نہیں کسی کے عبادت خانے ڈھانے کا۔ اگر دوسروں کے عبادت خانے ڈھاؤ گے تو تقدس عبادت خانوں کا تمہارے دل سے نکل جائے گا، پھر تم مسجدیں بھی ڈھانے لگو گے۔ یا علی، اب سمجھ میں آ گئی ہماری بات؟ کہ اگر عبادت خانوں کا تقدس چاہے وہ دوسروں کے ہو، اگر وہ پامال کرنا شروع کرو گے، ایک دن یہ ہوگا کہ تم اپنی مساجد کا بھی تقدس۔ جوتم پیدار سے نوبت آگے بڑھے گی اور دھماکوں تک پہنچ جائے گی۔ اور جب دوسروں کی مسجد کا تقدس ختم کر دو گے تو اپنی مسجد کا تقدس بھی گیا۔ ہم سے شروع ہوئی بات اپنے پہ ختم کر دی۔ اب تو جن مسجدوں میں مار رہے ہیں ادھر ہی مار رہے ہیں، اب آپ کو پتہ بھی ہے، یقیناً خبریں ہوں گی، اڑا رہے ہیں اپنی مسجد خود، کیونکہ ان کو عادت پڑ گئی، بعض کو بعض کے شر سے محفوظ نہ کرتے تو یہ ہوتا۔ تو اللہ نے بچایا ہے نا، کسی کی بھی مقدس جگہ ہو۔ اب جب ایک معاشرے میں رہتے ہو، زندگی کرنی ہے، بچوں کو اسکول جانا ہے، باہر جانا ہے، سب جانا ہے، نہیں جانا ہے، کیا کیا جائے؟ وہاں پورے معاشرے کو اپنا دشمن بنایا جائے یا اللہ اور رسول کے حکم پہ عمل کیا جائے؟ کہ بھئی آپ اپنے کرتے رہے، برات کا مطلب کیا ہے؟ برات کا مطلب ہم نہیں مانتے، کہ نہیں مانتے کا مطلب گالیاں دینا تھوڑی ہوتا ہے کسی۔ تو بہت ساری چیزیں، جہاں عالمی سازش ہے، جہاں اس نے دہشت گرد تیار کیے، حیوان تیار کیے، خودکش بمبار تیار کیے، وہاں کچھ تھوڑا سا ہمیں اپنے رویوں پر بھی نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے پیچھے بھی بڑی بڑی کہانیاں ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اس کا معمولی سا نتیجہ بتاؤں آپ کو، کیا ہوا شام میں؟ کیا ہوا؟ یہ ناچیز 8-9 سال پہلے کی میری تقریریں اٹھا کے دیکھ لیجئے، اور شاید ایک دو کتابوں میں چھپ بھی چکی، اس وقت اس چیز کی نشاندہی کر رہا تھا حقیر فقیر، کہ بابا یہ کیا ہو رہا ہے، یہ بڑا اس کے پیچھے گیم ہے، یہ جو ہزاروں لاکھوں کو شام لے جا کے اور تبرے کرائے جا رہے ہیں بازاروں میں سڑکوں پہ، یہ جانتے بوجھتے کہ اطراف میں آبادی دوسروں کی ہے، آبادی جان کے اس کی کلپس بن رہی ہیں، اس کی ویڈیو بن رہی ہیں، مال خرچ ہو رہا ہے، فری میں جا رہے ہیں لوگ، حیران ہے، میں بھی حیران ہوتا تھا، بابا ایسا کون نظر کرنے والا آ گیا کہ پورا پورا جہاز، دو دو جہاز، چار چار جہاز فری میں؟ معلوم ہے نظر کسی اور نے کی ہوئی تھی، وائٹ ہاؤس نے نظر مانی ہوئی تھی، کوئی موساد نے نظر مانی ہوئی تھی، برطانوی ایجنسیوں نے نظر مانی ہوئی تھی، سعودی عرب نے نظر مانی ہوئی تھی، ان کا مال خرچ ہو رہا تھا۔ کیوں؟ جب وہ سینکڑوں ہزاروں کلپس تیار ہو گئے، پورے عرب ممالک میں ان کو پھیلا دیا گیا، کیونکہ حزب اللہ کا اثر قائم ہو گیا تھا نا، وہاں کے اہل سنت بھی دوڑ رہے تھے حزب اللہ کی طرف، آپ کی طرف یعنی۔ لہذا کیا ہوا کہ وہ نفرتوں کی پہاڑ کھڑے ہو گئے۔ ابھی آپ نے پرسوں عاشور کے دن نہ معلوم دیکھا کہ نہیں دیکھا، دمشق میں اب بھی لاکھوں زائرین ہیں، اب بھی ہیں، جانے والے جا رہے ہیں، اب وہ کہاں گئے؟ وہ کہاں گئے؟ آپ سمجھ رہے ہوں گے میں جو کہہ رہا ہوں، اب وہ کیوں نہیں جا رہے؟ محبت ختم ہو گئی، فارغ۔ اس لیے میری باتیں کڑوی کسیلی لگتی ہیں لوگوں کو، بڑا مشکل ہوتا ہے سچ بولنا ایسے معاشرے میں، حقیقت کو بیان کرنا۔ لٹوا دیا، برباد کرا دیا، کتنی بڑی خانہ جنگی کرا کے اب آرام سے بیٹھ گئے، ڈیوٹی پوری ہو گئی نا، ڈیوٹی کرتے نا یہ لوگ، تو ڈیوٹی ہے، تو یہ ڈیوٹی تھی ان کی، कि वो जगह जहाँ कभी ये फसाद नहीं हुआ था, सदियों से अमनो अमान आ रहा था, तबाह करवा दिया। हलब और सब सारी चीज़ें, ज्यारत गाहें तबाह करवा दी। ये ड्यूटी थी इनकी, समझ गए आप? ये ऊपर से वो जो हम चीखते थे ना कि माल आ रहा है, माल आ रहा है, ये ड्यूटी थी, ये ड्यूटी, ये ड्यूटी पूरी करके नफरतों के इतनी सदियाँ, अब सदियों तक ये नफरतें दूर नहीं होने वाली अरबों में, जबकि अरबों में ऐसा नहीं था। ठीक है, वो ख़ास मकाम पर होगा, सऊदी आले सऊद को आप कह सकते हैं, और जगहों पर ऐसा नहीं था। मैं ज़ाती तौर पे नहीं नाम लेना चाहता उन स्टेट्स के, कि जिन स्टेट्स में इतनी आज़ादी से आज़ादारी कराते थे, वहाँ के खुद शुयूख करो भाई जो करना है करो, बंद करा दी इन लोगों ने, बंद करा दी। किन लोगों ने? जो लोग अपने आप को ठेकेदार समझते हैं, वहां ऐसी हरकतें की, ऐसी हरकतें की कि उन्होंने आज़ा खानों को ताले डाल दिए। अब जाके खुलवाओ ना, बड़े मर्द बनते हो, माजरत, मगर क्या करूं, ना बोलूं तो क्या करूं, बोलना तो पड़ेगा, किसी को तो मुंह खोलना पड़ेगा। वो मुझे आदत है सबकी बुराइयां लेने की, ले ली मैंने एक और, क्या करूं। कभी गौर तो कीजिए आप कि क्या हो रहा है हमारे साथ। जिसकी मर्जी दीन के साथ जैसे चाहे तमाशा बनाता रहे बैठ के, जो चाहे अपनी मर्जी से करता चला जाए, और कोई उनको टोके नहीं, कोई उनको रोके नहीं, जो मर्जी वो करें। पूरी कौम को दाव पे लगा दिया, पूरी कौम के लिए मुसीबतें खड़ी करती। खैर, कहां से कहां चली गई बात, एक सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। समेट रहा हूं बयान को। पहले ही दिन मैंने ऐसी तकरीर कर दी कि कल ना आने वाले नहीं आएंगे, आने वाले आ जाएंगे इंशाल्लाह। क्या किया जाए, पहले दिन मैंने मुकदमा ऐसा बना दिया है अल्हम्दुलिल्लाह तकरीर का कि कल मुझे लग रहा है मैदान साफ ही होगा इंशाल्लाह। यहाँ सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। आइए, तो जनाब मुख्तार की सगी बहन अक्द में है उनके, क्यों ये मालूम होगा आपको आगे चलकर कि क्या क्या मसले हैं। हिकमत इलाही क्या है, उसमें टांग मत अड़ाओ। अली ने ये क्यों पढ़ रहा हूँ, साद इबन मसूद सक़फ़ी और अबू उबैदा इबन मसूद सक़फ़ी का वाक़या, कि हमारे यहाँ एक ऐसा बदबख्त टोला पैदा हुआ जिसने जनाब बिलाल, जनाब सलमान फ़ारसी, खुदा इन लोगों को हिदायत दे और इनके शर से हमारे बच्चों को महफूज रखे, इन जैसे सहाबियों के ख़िलाफ़ जहर उगला माज़ल, और ऐसे ऐसे अल्फाज के, अल्लाह की पनाह, मैं सुनी सुनाई बातें नहीं करता, जो वो बातें जिनकी मुझे तस्दीक हो वो करता हूँ आपके सामने। जानते हो बिलाल को कौन है? जानते हो सलमान फारसी को कौन है? तुम्हें क्या मालूम मौला का नेटवर्क क्या है? तुम्हें क्या मालूम मौला को कब किससे क्या काम लेना है? तुम जानते हो मौला की हिकमतों को? जब मौला राजी है सलमान से तो भी तुम कौन हो उंगली उठाने वाले? जब रसूल की बेटी फातिमा राजी है उस बिलाल हबशी से और उसे दरख्वास्त करती है कि बार अजान दे दे, तुम्हें मालूम भी है बिलाल के साथ क्या हुआ? तारीख तुम्हें पता नहीं है? बड़बड़ 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 दो इंच की जबानें खोला करते हो बैठ के, माशाल्लाह माशाल्लाह बिलाल यूं फलान यूं, पता कुछ नहीं, जाहिल बने के बैठे हुए, तुम्हें क्या मालूम है? जाके देखो तारीख में किस करेक्टर ने कहाँ क्या किरदार अदा किया है। जहाँ तक कोशिश होगी हम बयान करेंगे आपके सामने। तो ये मुख्तार इस तरह परवान चढ़ रहा है, अली की मोहब्बत के साए में परवान चढ़ रहा है। अब ये बात जैसे वाकई करबला हुसैन जानते हैं, हुसैन क्या मदीने वाले जानते हैं, इसी तरह मुख्तार के दिल में भी ये बात बैठ चुकी है कि मैं दुश्मनान अहले बैत से इंतकाम लेने के लिए पैदा हुआ हूँ। और आज की मजलिस को मुख्तार के इस अजीम जुमले पर ख़त्म करूंगा जिसकी तफसील बाद में आएगी, कि इब्ने ज़ियाद ने कत्ल का हुक्म दिया तो खूब जोर से हंसे थे मुख्तार, कहा कि तू मुझे कत्ल कर ही नहीं सकता। वो झुंझला के पैर पटक के कहता था इब्ने ज़ियाद के मैं तुझे क्यों नहीं कत्ल कर सकता, मैं अभी हुक्म दे रहा हूं उसका सर कलम करो। तो फिर हंस के कहते थे तू मुझे कत्ल नहीं कर सकता इसलिए कि मेरे मौला ने मुझे जो खबर दी है वो ये है कि मैं तेरा कातिल हूं, तू मेरा नहीं। जल्लाद सर पे हो, इसे इसे कहते हैं यकीन। جلاد تلوار لے کے بڑھ رہا ہے. مختار کہہ رہا ہے میرے مولا کی خبر جھوٹ ہو ہی نہیں سکتی, میرے مولا نے خبر دی ہے کہ میں تجھے قتل کروں گا, تو مجھے نہیں. جلاد سر پہ پہنچ کے اپنے زیادتی کا دیکھا, بھی تجھے پتا چلتا ہے. سر پہ پہنچتا چیختا ہوا قاصد اکبر, ٹھہر جا ٹھہر جا, خبردار جو تلوار اٹھائی ورنہ تیری بھی خیر نہیں ہے اور ابن زیاد کی بھی خیر نہیں ہے. اور رک گیا ٹھٹک کے, کیا ہوا, کہا آ گیا دمشق نامہ. صرف یہ نہیں کہ اس کو نہیں مار, چھوڑ دے آزاد بھی کر دے. اب مختار ہنستے ہوئے جاتے, دیکھ میں نے تجھے کیا کہا تھا کہ تو مجھے نہیں مار سکتا, انتظار کر میں تیرا قاتل ہوں, انتظار کر میں تجھے قتل کروں گا, تو میرا قاتل نہیں ہے. تو یہ تھے وہ یقین والے لوگ, یہ وہ کردار تھے جنہیں بنایا گیا آگے کے لیے. اور ہمارے یہاں بعض لوگ, ہمارے یہاں بھی بعض لوگ برا بھلا تو نہیں کہتے لیکن اعتراض کی انگلی اٹھا دیتے ہیں, کہتے ہیں صاحب وہ امام کی اجازت نہیں تھی. آپ کو کیا پتا اجازت تھی کہ نہیں تھی, اور اجازت کے کتنے طریقوں سے پال معلوم ہے آپ. جو ہیروز ہیں آپ کے, جو قہرمان ہیں, جن پر ناز کرتی ہے تشیع کی سرخ تاریخ, انہی کو ڈیمیج کر رہے ہو. جتنے مجاہدین ہیں, محمد نفس زکیہ اور نفس رضیہ اور جناب زید یحییٰ بن زید, یہ تو ہیروز ہیں بھائی. جناب امیر مختار, جناب سلیمان میں صورت خزائی, انہی کو متنازع بنا رہے ہو. تو بھی تمہارے پاس ہے کیا آگے کے لیے؟ یہ کریکٹر نہ ہوتے تو آج یہ قیام نہ ہوتا. یہ جو باطل کے مقابلے پہ قیام ہو رہا ہے نا, یہ وہی ہے. یہ معصوم نہیں ہے, معصوم تو امام ہے, لیکن یہ مختاری, ہر دور میں مختار صفت لوگ قیام کے لیے نکلتے ہیں, عہد و پیمان کو پورا کرتے. بس آپ کی زحمتوں کو آپ یہیں تک رکھتا ہوں کہ وہ مختار ہے. تفصیلات آئیں گی انشاءاللہ بعد کی مجالس میں. جب رہا ہوا ہے تو سب سے پہلے کربلا پہنچا تھا, کربلا پہنچ کے قبر حسین پہ اپنے آپ کو گرا دیا تھا, تین دن تک ماتم کرتا رہا تھا, روتا رہا تھا, مولا بس آیا ہوں تبرک کے لیے آپ کی قبر طاہر پر, وعدہ کرتا ہوں آپ سے, چن چن کر نکال نکال کر, بلوں سے نکال نکال کر جو جو آپ کے قتل میں شریک رہا ہے اس کو ماروں گا, اس کو قتل کروں گا. کیونکہ یاد ہے مختار کو وہ منظر جس عالم میں اس نے سیدانیوں کو دیکھا تھا دربار ابن زیاد میں, وہ منظر بھولتا نہیں تھا. آپ کا سن کے یہ حال ہے, پوری زندگی وہی واقعات سن رہے ہیں, لیکن آپ کی کیفیت عجیب ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ تو بتائیے, جس مختار نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو آل رسول کو قیدیوں کی صورت میں, اس مختار پہ کیا گزرتی ہوگی؟ جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو سید سجاد کو زنجیروں میں جکڑے ہوئے. 12 محرم ہے نا آج, بس 12 محرم کی مناسبت سے چند جملے, آپ کی زحمتیں تمام. آج ہی صبح یا شام کو قیدی بنا کر لے جانے کا حکم ہوا ہے, کیونکہ عصر عاشور کے بعد فوراً قاصد کو دوڑایا تھا عمر ابن سعد نے ابن زیاد کے پاس, کہ اب کیا کروں, مار دیا, قتل کر دیا, اب کیا کروں. وہاں سے حکم آیا کہ سب کو قیدی بنا کر اور اذیت کے ساتھ, آرام کے ساتھ نہیں, جتنی تکلیفیں دے سکتا ہے اتنی تکلیفوں کے ساتھ سب کو لے کر آ قیدی بنا کے کوفے. تو وہ آج کا دن ہے, کیونکہ ایک دن یہ پیغام رسانی میں کٹ گیا. آج آل رسول قیدی بنا کر لے جائے جا رہے ہیں. کس حالت میں؟ خیمے تو جل چکے ہیں نا, مال و اسباب تو لٹ چکا نا. میں نے کچھ دیکھے ہیں ایک دو تبرکات ان گناہگار آنکھوں سے, ان جلے ہوئے خیموں کے کچھ ٹکڑے بھی دیکھے ہیں, اور وہاں جو خطوط تھے مولا کے ہاتھ کے لکھے ہوئے, وہ بھی جلے ہوئے حصے کچھ. وہ زیارت کا شرف مجھے حاصل ہوا ایک دو حصوں کا, اور قرینہ یہ بتا رہا ہے کہ وہ بالکل صحیح ہیں, اور یعنی وہ تصدیق شدہ ہیں. لیکن عزیزو, آج بھی کمزور سے کمزور انسان کی سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ظالم اس کے گھر سے اس کی عورتوں کو گھر سے باہر نکال دے. آپ تصور کیجیے, آج بھی یہی ہے نا. غریب سے غریب, کمزور سے کمزور انسان کی سب سے بڑی, وہ چاہے گا میں مر جاؤں, زمین پھٹ جائے میں مر جاؤں, یا مقابلہ کرے گا, مقابلے کی سکت نہیں تو دعا کرے گا زمین, کیونکہ میں کیسے لوگوں کو وہ دکھاؤں گا, جیسا کہ آج بھی ہوتا ہے نا. تو کتنی بڑی خبر بنتی ہے دنیا میں کہ فلاں گاؤں میں فلاں جگہ عورتوں کو باہر پھرایا گیا. صرف پھرایا, باقی حرکات کی بات نہیں کر رہا, صرف گھر سے باہر لانا ہی قیامت ہے یا نہیں ہے. اب عزاداروں مجھے بتاؤ کہ رسول زادیاں सरों पे चादरें नहीं हैं, क्या हाल होगा उनका, क्या हाल होगा उनका, उनके हाथ पसे पुष्ट बंधे, पसे पुष्ट बंधे, बेपालानों के ऊंटों पर उन्हें सवार कराया जा रहा है। बेपालानों के ऊंटों पर बैठना खुद कितना एक महाल और मुश्किल काम है, अगर महाल नहीं तो कितना मुश्किल काम। यही वजह थी कि बच्चे कैसे बैठे ऊंट पे। सकीना को जब सवार कराया जाता था ये बच्ची गिर जाती थी। और एक बात और बता दूंगा मैं, असल रिवायत के जो अल्फाज है वो नहीं पढ़ रहा क्योंकि मैं पढ़ ही नहीं सकता असल अल्फाज। मैं तो बहुत आसान करके आपको बता रहा हूँ रिवायत को, ये ना समझिएगा कि मैं सख्त रिवायत पढ़ रहा हूँ, मैं सख्त नहीं पढ़ रहा, मैं उस सख्त रिवायत को बिल्कुल आसान करके पढ़ रहा हूँ। कई बार जब कोशिश की गई बच्ची ना बैठ सके नाके पर, तो इन जालिमों ने उस बच्ची को रस्सी से बांधा है नाके। इस तरह सकीना ने सफर किया है, आप ये ना समझिएगा कि बड़े आसान था वो सफर इन लोगों के लिए। और जब ये काफिला रवाना हुआ तो इब्ने साद ने हुक्म दिया, पेसरे साद ने हुक्म दिया कि इनको लाशों के बीच से गुजारो गंजे शहीदा के, ताकि बीबियां जब अपने वारिसों के लाशों को देखेंगी तो उनका क्या हाल होगा। और वही हुआ जो सोचा भी नहीं था किसी ने, कि बस बीबियां जैसे ही गंजे शहीदा में ये नाके दाखिल हुए, बीबियों ने अपने आप को ऊंटों से नीचे फेंकना शुरू कर दिया, गिर पड़े अपने अपने वारिस के लाशे पर मातम कर रही। और जनाब उम्मे रुबाब का आलम तो ये था कि जनाब सैयदुल शुहदा के लाशे का तवाफ कर रही थी, बस तवाफ कर रही। और जब कुछ समझ में ना आया तो अपना सर हुसैन के कदमों पर रख दिया और कदमों पर सर रखकर कहती हैं, वाली इस कनीज को माफ कर देना, मेरे सर पर चादर भी नहीं है, मेरे तो हाथ भी पसे पुष्ट बंधे हैं, चादर होती तो चादर डाल देती, हाथ खुले होते तो कुछ खाक उठा के आपके जिस्म नाजनी पर डाल देती, जिस्म अथर पर डाल देती, मुझे माफ कर देना वाली। और एक जुमला आखिरी और सुन लीजिए, सीधे सज्जाद का क्या आलम है, सीधे सज्जाद करबला से जो सर झुका है तो शाम तक सर झुका ही रहा। क्यों? आम तौर पे ये पढ़ा जाता है और ये कहा जाता है कि तौक गराबार, बहुत वजनी तौक खारदार था जो सैयद सज्जाद के गले में पहनाया गया था, उस तौक के वजन की वजह से सैयद सज्जाद की गर्दन झुकी रहती थी। ये आम तौर पे कहा जाता है और कहीं कहीं लिखा भी है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि ऐसा हो ही नहीं सकता। तौक कितना ही वजनी क्यों ना हो, इमाम का सर झुका नहीं सकता, कितना ही वजनी तौक क्यों ना हो इमाम के सर को नहीं झुका सकता। इमाम के सर के झुकने की वजह कुछ और है, इमाम सर उठाए तो कैसे उठाए, जब सर उठाता है या बाबा का सर नजर आता है नोके सिना पे, या माओ बहनों फुफियों के खुले सर नजर आते हैं। अला लानतुल्लाह अलल कौम अज़्ज़ालिमीन व सयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामुन क़लबिन यनक़लिबून। बारी लाहा बिहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद, हमारे इस क़लील अमल को कबूल फरमा ले। अपनी हाजात अपने इमाम ज़माना के तवस्सुल से तेरी बारगाह में पेश करते हैं। दुनिया में जहाँ कहीं भी मोमिनीन आबाद हैं उनकी जान व माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। तमाम मोमिन के घरों को शाद व आबाद रख। दुनिया में जहाँ कहीं भी मोमिन बातिल क़ुव्वतों से बरसर बेकार हैं उन्हें फ़तह व नुसरत अता फरमा। दुश्मनान इस्लाम को शिकस्त फाश दोचार कर दे। ताजील फरमा ज़हूर इमाम ज़माना में। आपसे दरख्वास्त करूँगा जुमला मरहूम मोमिन मोमिनात अपने तमाम मरहूमिन तमाम शुहदाए मिलत खुसूसन इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह, शहीद कायद अल्लामा आरिफ हुसैन हुसैनी और एक बच्चा हमारा स्काउट, जैसा कि मैंने पहली बार अर्ज़ किया था कि 4-5 दिन मुसलसल ड्यूटी कर रहा था, आशूर की शाम को जब अपने स्कूटर पे वापस जा रहा था बेचारा हादसे का शिकार होकर जा बहक, बल्कि मैं कहूँगा शहीद हो गया क्योंकि अज़ादारों की खिदमत कर रहा था, शाहिद अली उसका नाम है, उसको शामिल करके अपने मरहूमिन तमाम शहदों को शामिल करके एक सूरह फातिहा पढ़कर बख्श दीजिए।